الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مرحبا کہتے ہیں اللہ پاک ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے اور جو کچھ علم سیکھے سمجھے مولا کائنات مجھے آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاتن قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑتا ہوگا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ ناظرین اکرام اس پروگرام میں بہت سے شرعی مسائل سوالات جوابات کی صورت میں آپ تک پہنچائے جاتے ہیں آج کے ہمارے مہمان مفتی جمیل صاحب ہیں حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں
جزاکم اللہ خیر
الحمد کیسے مزاج گرامی
الحمدللہ علی کل حال
ناظرین اکرام کچھ سوالات ہمارے پاس ویڈیو کی صورت میں بھی موجود ہوتے ہیں تو آئیے بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں
میرا نام نصر اقبال اتاری ہے میں گریس کے شہر سلکیدہ سے بات کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کیا کسی غیر مذہب کا کام کروانے پر کمیشن کی مد میں رقم لی جا سکتی ہے
جی
غیر مسلم کے لیے اگر کوئی ایسا کام جو کمیشن بیس پہ کیا جاتا ہے مثال کے طور پہ اس کو مکان خریدنے کی حاجت تھی
ٹھیک ہے
اور یہ مسلمان کمیشن ایجنٹ ہے مکان کی خرید و فروخت کرواتے ہیں تو کسی غیر مسلم کے لیے مکان خریدوایا یا کسی غیر مسلم کا مکان بکوا دیا یا اسے گاڑی کی خرید و فروخت کرنی تھی تو بعض لوگ یہ کام کرتے ہیں کمیشن ایجنٹ کی حیثیت سے کہ گاڑیوں کی خرید و فروخت کرواتے ہیں تو اگر اس طرح کے کوئی جائز کام ہیں مکان کی خرید و فروخت گاڑی کی خرید و فروخت جس میں کسی طرح کا کوئی دھوکہ نہ ہو جس میں کسی قسم کا غبن نہ ہو تو اس صورت میں کسی غیر مسلم کے لیے اس طرح کے کام کر کے کمیشن حاصل کی جا سکتی
ٹھیک ہے اور یہ جو ناظرین اکرام احکامات بیان ہوئے یہ بھی غیر مسلم کافر اصلی سے متعلق ہے کیا خیال جمیل صاحب یہ انہی سے متعلق یہ احکامات جو بیان ہوئے
وہی احکام جیسے مثال کے طور پہ جو ہیں جدی پشتی غیر مسلم جنہوں نے کبھی اسلام قبول نہیں کیا اپنے آپ کو دین اسلام کی طرف کبھی منسوب ہی نہیں کیا تو یہ ان کے احکام ہیں باقی رہے وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو مسلمانوں کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن ضروریات دین کے منکر ہیں مثال کے طور پہ ختم نبوت کے منکرین اگرچہ وہ اپنے آپ کو کہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں ہم دین اسلام کو مانتے ہیں لیکن ان کا کیونکہ ختم نبوت کا انکار کرنا یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں جو عقیدہ حق ہے قرآن و حدیث اجماع مسلمین سے جو قطعی یقینی عقیدہ ہے وہ اس کے مخالف ہیں اور وہ آخری نبی ہونے کے کوئی اور معنی نکالتے ہیں تو یہ معنی قطعاً قابل قبول نہیں ہے اور اس طرح کے جو لوگ ہیں کہ جو دین اسلام کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنے کے بعد ضروریات دین کے منکر ہو جائیں تو ایسے لوگ پھر کہلاتے ہیں مرتد اور کافر ان کے احکامات عام کافر کے احکامات سے زیادہ سخت ہیں ان کے ساتھ تو نہ دوستی کرنا جائز ہے نہ ہی ان کے ساتھ کوئی کاروباری مالی لین دین کرنا جائز ہے
جی مزید سوالات کی طرف بڑھتے ہیں
میرا ایک سوال یہ ہے کہ عید میلاد النبی کی خوشیاں منانا ضروری ہے
جی کیا منانا ضروری ہے اور مناتے بھی ہیں جوش و خروش سے منایا جاتا ہے الحمدللہ اہتمام بھی کیا جاتا ہے لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں یہ سوال اٹکا رہتا ہے لوگوں کو اور کچھ لوگوں کو
جہاں تک عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے منانے کے حوالے سے جو احکامات ہوتے ہیں جیسے کوئی عمل فرض ہوتا ہے کوئی واجب ہوتا ہے کوئی سنت موقعہ ہے تو اس اعتبار سے جو احکام شرع کی تقسیم کاری ہے کہ کوئی عمل فرض ہے یا واجب یا سنت موقعہ تو عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم منانا اس میں خوشی کا اظہار کرنا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم इस 12 रबीउल अव्वल शरीफ को इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे, इस 12 तारीख को उस योम विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत हासिल है, तो ईद मिलादुन्नबी को इस अंदाज़ में जब मनाया जाता है और शरीय तकाज़ों को भी मद्देनज़र रखा जाए और किसी किस्म की खिलाफ शरा बातों का भी इर्तिकाब ना किया जाए, तो ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनाने का जो हुक्म होगा वो एक मुस्तहब दर्जे का हुक्म है।
ठीक है,
यानी अच्छा है, बेहतर है, अफजल काम है,
काबिले सवाब,
काबिले सवाब काम है। इसको यूं कि ये फ़र्ज है या वाजिब है तो इस कैटेगरी में तो इसको शुमार नहीं किया जाएगा, लेकिन ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मनाने का जवाब कुरानों अहादीस और असलाफ के अमल से साबित है। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी का जब कुरान पाक में बयान फरमाया तो उसको अपना एहसान इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअथा फ़ीहिम रसूलन मिन अन्फुसिहिम, बेशक अल्लाह तबारक व तआला का एहसान हुआ मोमिनीन पर कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनमें अपना एक अज़ीमुश्शान रसूल मबऊस फरमाया। इसी तरह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला की रहमत हैं, अल्लाह तबारक व तआला की नेमत हैं, और नेमत इलाही इसके चर्चे का जिक्र किया गया है, वह अम्मा बेनियमत रब्बी का फहद्दिस, अल्लाह तबारक व तआला की जो नेमत है उस नेमत का तस्किरा करो, चर्चा करो, उसका जिक्र करो। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की रहमत हैं, अल्लाह की नेमत हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाकर हम पर एहसान फरमाया है, तो इस एहसान का शुक्रिया अदा करने का तरीका कार क्या है कि जो अल्लाह ताला ने एहसान किया, नेमत की, उसका चर्चा किया जाए। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हस्ती तो वो है कि जिनकी तशरीफ़ आवरी से पहले अम्बिया किराम अलैहिस्सलाम अपनी अपनी उम्मतों को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की खुशखबरियाँ देते आए हैं, हत्ता कि कुरान पाक में हज़रत ईसा अला नबीजीना अलैहिस्सलाम की उस खुशखबरी का तो जिक्र मौजूद है, मुबशिरम बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, कि मैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल से मुखातब होकर फरमाते हैं कि मैं तुम्हें एक ऐसे अजीमुशान रसूल के आने की खुशखबरी दे रहा हूँ, याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, जो मेरे बाद आएंगे और उनका नाम अहमद होगा।
सुभानअल्लाह।
तो हज़रत ईसा अला नबीजीना अलैहिस्सलाम के ये खुशखबरी सुनाने का जिक्र कुरान पाक में मौजूद
मौजूद,
तो ईसा अलैहिस्सलाम ने भी बनी इसराइल के सामने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी की ये खुशी की खबर सुनाई, और अब जो उम्मत मुस्लिमा है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्मत है, वो ईसा अलैहिस्सलाम आने वाले हैं ये खबर दे रहे हैं, और ये उम्मत मुस्लिमा ये बता रही है कि वो अजीमुशान रसूल तशरीफ ला चुके हैं।
माशाल्लाह।
तो यूं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का खबर देना पेशन गोई है, खुशखबरी है, और हम इस वाकिया हो जाने की खबर दे रहे होते हैं और इस पर अल्लाह तबारक व तआला की इस अजीम नेमत का शुक्र अदा कर रहे होते हैं, चर्चा कर रहे होते हैं, तो ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर देखा जाए तो इसकी हकीकत क्या है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले के कुछ वाकियात,
बिल्कुल
पैदाइश के वाकियात, उस वक्त जो हज़रत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने देखा कि उनके घर से एक नूर गया और मुल्क शाम के महलात तक रोशन हो गए, इसी तरह सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी के वक्त बैतुल्ला शरीफ पर झंडा गाड़ा गया, मशरिक मगरिब में झंडे जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने गाड़े हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत होती है तो किस तरह किस सल्तनत में जलजले आ जाते हैं, फारस का आतशकदा जो हज़ार साल से वो आग कभी बुझने नहीं दी जाती थी, वो आग अचानक ही ऐसी ठंडी हो गई कि हज़ार हा कोशिश के बावजूद उनका वो आतशकदा था उसके अंदर आग नहीं भड़क रही थी, इसी तरह से सावा,
यानी ये बकायदा वाकियात
वाकियात
सहाबा किराम ने बयान किए और खुद ये जाहिर हो गए,
बिल्कुल,
और यानी और इसमें कोई खास तारीख का हमें 12 तक ही हम कहें कि मिलाद मनाते हैं या 12 तक ही मना सकते हैं?
ऐसा भी नहीं है,
पूरा साल पूरा महीना।
तो मिलाद शरीफ के अंदर ये जो भी मैं बातें अर्ज कर रहा था, मिलाद शरीफ के बयान में, इसके तस्करे में और क्या सुनने को मिलता है?
और ये पूरे साल ही हो सकते हैं?
पूरे साल हो सकता है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात, अजमत और शान का बयान हो रहा होता है, और इन सब चीज़ों का शफीक साहब नतीजा असर क्या निकलता है कि उम्मत मुस्लिमा के दिलों में सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहब्बत की चाशनी है उसमें मज़ीद इजाफा हो जाता है। हुब रसूल, इश्क रसूल सीनों में मौज़न होता है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्मत का जो राबता है, ताल्लुक है, वो मज़ीद बढ़ जाता है। तो ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाना ये एक मोमिन के ईमान का भी तकाजा है, यानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत पर खुशी का इजहार करना ये बिला शुबा एक जायज़, मुस्तहब, मुस्तहसन और नेक अमल बाईस सवाब काम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत मुस्लिमा इसे मनाती आई है और इंशाल्लाह मनाती रहेगी, और ये एक यूँ समझे कि हमारे इश्क का, हमारे ईमान का भी तकाजा है।
माशाल्लाह माशाल्लाह। और रबीउल अव्वल शरीफ का महीना हो, 12 की तारीख गुजर गई हो भले, लेकिन उशाकान रसूल अल्हम्दुलिल्लाह एक ख़ास उन दिनों की नस्बतें उसमें तो मनाते ही मनाते हैं, लेकिन पूरा पूरा महीना ही अल्हम्दुलिल्लाह जिक्र दुरूद और मिलाद शरीफ के ये चर्चे होते हैं। बल्कि मुझे कहने दीजिए कि पूरा साल हमारे घरों में कोई खुशी आती है जमील साहब या कोई गमी, बिल्कुल किसी का इंतकाल भी होता है तो वो भी मिलाद की कोई सूरत बनाकर, महफिल मिलाद नाम इसी का है कि नात पढ़ी, बयान हुआ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर, तो यूँ मिलाद शरीफ का एहतमाम करते हैं। अच्छा, खुशियों के मौके पर अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों लोग ऐसे हैं कि अपनी शादी ब्याह के मामलात पे वो महफिल का इनेकाद रखते हैं
जी,
और वो पूरा साल ही महफिलें होती रहती हैं। अच्छा, रमज़ान शरीफ आए, ख़त्म कुरान, महफिल का इनेकाद है। अच्छा, 27वीं शरीफ है, महफिल का इनेकाद। तो हम तो सारा साल मिलाद शरीफ का एहतमाम करते रहते हैं और मनाते रहते हैं। या मैं एक बात अर्ज़ करूँ, शादियों में जो लोग मिलाद का एहतमाम करते हैं, होना चाहिए बिल्कुल, लेकिन ये एक रस्म ना हो कि हमारे शादी के मामला चूँकि 5-6 चीज़ें होनी हैं तो उसमें एक चीज़ का इजाफा कर लें, ये मिलाद भी रख लें, मेहंदी भी करनी है तो फलां भी करना है तो फलां भी करना है। जो जो मामला शरीयत मुतहरा के नज़दीक जायज़ हैं आप अपनी शादी पर जायज़ तरीके से उस खुशी का इजहार कर सकते हैं, लेकिन वो रसूमात या वो प्रोग्राम जिनकी शरण इजाज़त नहीं मिलती और ऐसी मखलूत गैदरिंग करना या म्यूज़िक और गाने सिस्टम जो भी इस तरह की चीज़ें वो शादियों में करना, अब ऐसा ना हो कि एक महफिल का इजाफा कर लें और साथ वो भी सारे मामलात अपनी जगह चल लें, नहीं, बल्कि शादी करने वालों को ये चाहिए कि महफिल की बरकत से ही अपने सारे मामलात शरीयत के मुताबिक कर लें। निकाह सुन्नत मुबारक है और इस सुन्नत मुबारक के हुसूल के लिए और इस पर अमल करने के लिए हम अगर अल्लाह की नाफरमानियाँ करें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानियाँ करें, वैसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। लिहाजा अपनी खुशियों में, शादियों में महफिल नात, महफिल मिलाद शरीफ ज़रूर ऐड करें, लेकिन गुनाह वाले काम वहाँ से माइनस करें। और महफिल मिलाद भी जब हो तो उसमें सिर्फ ये ना हो कि बकसरत नाते पढ़ी जा रही हों और नाते ही सब आएँ, पढ़कर सुनकर चले जाएँ, नहीं, बल्कि आप वहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रिसालत, आपकी सीरत मुबारक वो जहाँ नज़म की सूरत में पढ़ते हैं वहाँ नसर की सूरत में भी हो। क्या कहते हैं जमील साहब, बयान का जो अंदाज़ या बयान होने चाहिए और घरों में भी एहतमाम हो, तो बत्तुल मदीना कैसे खूबसूरत रसाइल हैं, कोई भी लिए पढ़कर कुछ रिसाले से पढ़कर वो बयान कर दे, तो ये एहतमाम होने चाहिए कि नहीं? इसमें
बिल्कुल होना चाहिए, नात खानी भी हो, खुश इल्हानी के साथ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात शरीफ सुनने से भी इश्क़ रसूल में इजाफा होता है। इसी तरीके से इसी सुन्नी सहीउल अकीदा हमारे जो उलमा हैं उनके बयानात वो सुने जाएं, मुबल्लिगीन दावत इस्लामी वो अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम आलिया के मकतबतुल मदीना के जो रसाइल हैं उनसे अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बयान करते हैं, तो उसके ज़रिए से भी बहुत सारी ऐसी मालूमात अल्हम्दुलिल्लाह अवाम को सुनने को मिलती है کہ مزید سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل، کمالات، عظمت و شان جاننے کا موقع ملتا ہے،
سیرت کے پہلو،
سیرت کے پہلو ہیں، اس میں بہت ساری سنتیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ تو اس طرح امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بالخصوص جو عید میلاد النبی کے حوالے سے رسالہ ہے، مشہور زمانہ صبح بہار،
اس کی بہار ہی اپنی،
اس کی اپنی بہار ہے۔ الحمدللہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا ایسا گلدستہ ہے کہ الحمدللہ اس رسالے کو جو اگر بالخصوص، ہر چیز کا ایک سیزن ہوتا ہے، تو اس سیزن اور اس موسم میں اگر اس چیز کو مطالعے میں لایا جائے، سیکھا جائے، پڑھا جائے، تو مزید برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ 12 ربیع الاول شریف، یعنی ربیع الاول کا جو مہینہ ہے، بالخصوص اس کے اندر، اس کے ابتدائی جو 12 دن ہیں، ان میں تو صبح بہارا رسالہ ہر اسلامی بھائی، اسلامی بہن کو پڑھ لینا چاہیے۔ کہ کچھ چیزیں پہلے سے آپ نے پڑھی ہوں گی، وہ مزید پختہ ہو جائیں گی، کچھ چیزیں ذہن سے نکل جاتی ہیں، وہ یاد ہو جائیں گی۔ تو اس سے انشاءاللہ عزوجل عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیوں میں مزید انشاءاللہ اضافہ ہوگا۔
ماشاءاللہ جی، مزید کچھ ویڈیو سوالات پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔
میں گریس کے شہر حلقیدہ سے بات کر رہا ہوں جناب۔ میرا سوال یہ ہے، دوسروں کو بینک لون دلوانے کی مد میں جو پیسہ کمایا جاتا ہے، کیا وہ حلال ہوگا؟
عمومی طور پر جو بینک اور لون، جب ان دو چیزوں کو جب غور کیا جاتا ہے، تو بینک جو لون دیتا ہے وہ نارمل قرض حسنہ نہیں ہوتا، بلکہ بینک کی طرف سے جو قرض ہوتا ہے وہ سودی ہی قرض ہوتا ہے۔ کہ اگر وہ 1,00,000 بھی اگر دے گا، تو 1,00,000 پر 1,20,25,30 جو بھی ان کا فارمولہ ہے اس کے مطابق لیتے ہیں۔ سودی قرض دینا جس طرح ناجائز ہے، تو اسی طرح سودی قرض کے معاہدے میں مددگار بننا یہ بھی جائز نہیں ہے، اور اس صورت میں کمیشن لینا بھی جائز نہیں ہوگا۔ کہ یہ کام ہی ناجائز، تو ناجائز کام کی اجرت بھی جائز نہیں ہوتی۔
ٹھیک ہے۔ اور یہ کئی جگہوں پہ جمیل صاحب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، بعض رشتہ دار بھی اتنے پریشان کرنے لگ جاتے ہیں، دیکھو ہمیں بینک سے لون چاہیے، تو تمہارے گھر کے کاغذات ہم وہ رکھ رہے ہیں، کوئی اور چیزیں اسی طرح، کسی اور کی گارنٹی بھی، آپ آ جاؤ یوں کر لو۔ وہ بیچارے نہ چاہتے ہوئے بھی جاتے ہیں وہاں، سائن کرتے ہیں یہ سب، تو ایسے لوگوں کو آپ کیا کہیں گے؟
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سود کے معاملے میں 4 قسم کے افراد پر لعنت ارشاد فرمائی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے سود کے حوالے سے 4 افراد، جن میں سے سود لینے والا، سود دینے والا، سودی معاہدے پر گواہ بننے والا، اور اسی طریقے سے سودی دستاویز لکھنے والا۔ تو اب سود سے متعلق، ایک تو لینا دینا، یہ تو 2 افراد تو بالکل چونکہ سود کا لین دین کر ہی رہے ہیں، لیکن جو گواہ بن رہا ہے وہ سود کے لین دین پر معاون اور مددگار بن رہا ہے، اسی طرح جو دستاویز لکھ رہا ہے وہ بھی سودی لین دین پر مددگار بن رہا ہے۔ تو سود کے معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مددگار بننے والوں، ان 2 افراد پہ بھی لعنت کا ذکر فرمایا ہے۔ تو اس لیے اب اگر کوئی رشتہ دار کہتا ہے کہ ہمیں قرض چاہیے بینک سے چاہیے، اور آپ کی گاڑی کے کاغذات یا مکان کے کاغذات ہمیں رکھوانے ہیں، تو اس معاملے میں ان کی کسی طور پہ مدد نہیں کر سکتے۔
ٹھیک ہے، مزید سوال۔
طلحہ اتاری اٹلی کے شہر بلونیا سے عرض کر رہا ہوں، میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اگر تکیے کے غلاف کے اوپر گنبد خضرہ بنا ہو تو کیا اس کے اوپر سر رکھ کر سویا جا سکتا ہے؟ اس کے بارے میں رہنمائی فرما دے۔
گنبد خضرہ تکیے کے، بلکہ تو بنانا ہی نہیں چاہیے ایسے تکیوں کے اوپر یا اس طرح کی چیزیں، کہ جہاں پہ آدمی کو پاؤں کے نیچے آنے کا بھی اندیشہ ہے، تکیہ ہی ہو خاص سر رکھنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہو تو کیا بنانا چاہیے؟
تکیے پر اگر سر رکھا جائے گا تو عمومی طور پہ ادب کا وہاں پر عنصر کم ہو جاتا ہے،
کم ہو جائے گا۔
تکیہ ایک ایسی چیز ہے، کبھی الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے، تکیے کے اوپر سے بھی پاؤں پھیلانگ کر لوگ آنا جانا کر لیتے ہیں، اور کبھی چلتے پھرتے پاؤں بھی لگ جاتا ہے۔ تو اس لیے گنبد خضرا یا اس طرح کی جو مقدس مقامات کی تصاویر ہیں، وہ چاہے مسجد ہو یا اسی طرح خانہ کعبۃ اللہ شریف ہے یا حجر اسود ہے، اسی طرح مقام ابراہیم ہیں، جو دینی اعتبار سے معظم اور مقدس مقامات سمجھے جاتے ہیں، تو ان کی تصاویر کو بھی ایسی چیزوں پر نہ لگائیں، نہ چسپا کریں، کہ جن کے ساتھ ادب کا معاملہ عمومی طور پہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو تکیہ ہو گیا تو اس پہ تصویر نہ لگائیں۔ باقی اگر ایسی کوئی صورت ہو کہ کسی کے پاس گنبد خضرا کی تصویر ہے اور وہ سوتے وقت گنبد خضرا کے تصور میں یعنی میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے اس تصور میں ڈوب کر گنبد خضرا کی کوئی تصویر ہے وہ اپنے سر کے نیچے یادوں میں گم ہو کر اگر رکھتا ہے تو کسی حد تک اس کی کوئی گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن باقاعدہ تکیے پہ تصویر ہی چھپی ہو تو اب یہی سائل محترم بھی غور کر لیں کہ ہمارے گھروں میں عمومی طور پر تکیوں کا کس طرح سے رکھنے کا انداز ہوتا ہے،
پھینکا جاتا ہے اٹھا کر ادھر ادھر،
بچے ہیں وہ ادب نہیں کر پاتے، کعبۃ اللہ شریف یا گنبد خضرا کی تصویر تکیے پر چھپائی نہ کروائی جائے، وہ ایک الگ بات ہے کہ کسی تصویر کو موبائل کی اسکرین پر وہ دیکھتے دیکھتے مطلب
سوتے تو ویسے ہی لائٹیں وغیرہ بھی آف کر کے سوتے ہیں، تو بس تصور ہی میں اپنے آپ کو پہنچا دوں،
بہتر یہ ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے شفیق صاحب کے بندہ سو رہا ہوتا ہے تکیہ کہاں،
ہاں بالکل لازمی سی بات،
اس لیے یہ بھی مناسب نہیں لگتا، تو ادب اور مناسب طریقہ یہی ہے کہ وہ تصور ہی تصور میں دل ہی دل میں ذہن میں گنبد خضرا کا تصور جب بن جائے گا تو انشاءاللہ جو برکت تکیے پر گنبد خضرا کی تصویر چھپنے سے حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اس سے بڑھ کر انشاءاللہ اس تصور مدینہ سے انشاءاللہ برکتیں حاصل ہوں۔
ٹھیک ہے، اچھا کوئی ذہن میں نہ کسی کے آ رہا ہو کہ بھائی جائے نماز ہیں مصلے پہ نماز پڑھتے ہیں تو وہ بھی بعض کا تو گنبد شریف ہے خانہ کعبہ وہ بھی بنا ہوتا ہے تو نماز ہو جاتی ہے اس پر؟
بالکل نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن ہم مشورہ یہی دیں گے ان افراد کو کہ جن کی جائے نمازوں پر گنبد خضرا یا خانہ کعبہ کا عکس بنا ہوتا ہے تو انہیں چاہیے کہ اس کا پھر ادب بھی کریں، یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد آدمی چار زانوں بیٹھنا چاہتا ہے تو چار زانوں بیٹھنے کی صورت میں پاؤں پھیلتے ہیں پھر آدمی سکیڑتا ہے، کبھی کبھی یہ پاؤں گنبد خضرا کے عکس یا خانہ کعبہ کے عکس کے اوپر سے بھی گزرتا ہے، اسی طرح کبھی بچے گزرتے ہوئے چلے جاتے ہیں، تو ادب یہی ہے کہ جائے نماز سادی ہو جس میں اس طرح کی مقدس تصویریں نہ ہوں، پھر بھی اگر کسی کے گھر میں ایسی جائے نماز ہے اور وہ ادب کے پہلو اور اس کے پیش نظر وہ اس کو بچھا کے نماز پڑھتا ہے تو نماز ہو جاتی ہے، نماز میں کسی قسم کی کوئی کراہت نہیں ہوتی۔
یہ ساری چیزیں آداب سے تعلق رکھتی ہیں، اور بلکہ میں یہ بھی کہوں گا اس موقع کے مطابق عام طور پہ چراغا بھی ہوتا ہے، ہر دفعہ گھروں کے اندر بھی کوئی اہتمام ہوتے ہیں، تو اب ایک تو یہ کہ 12 تک کے معاملات ہوں، پھر 12 کے بعد بھی مسلسل کبھی بعض چیزیں ایسی جگہوں پہ بھی لگی ہوتی ہیں کہ وہ خود ہی نیچے تشریف لے آتی ہیں، اب جھنڈوں کا پھٹ جانا اسی طرح کچھ اور چیزیں، تو ایسوں کو بھی آپ کیا مشورہ دیں؟
اس طرح کی جو لائٹنگ کے ذریعے چراغاں کیا جا رہا ہوتا ہے، یوں ہی جھنڈے 12ویں شریف کے حوالے سے وہ اس میں بھی بعض اوقات مقدس تحریر لکھی ہوتی ہے، سرکار کی آمد مرحبا یا اس طرح کے جملے بھی لکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو کسی جھنڈے پہ نالین شریف کا عکس بھی چھپا ہوا ہوتا ہے، تو اس میں ہر چیز اپنے اپنے موقع محل کے اعتبار سے وہ زیادہ مناسب لگتی ہے، جب وہ موقع مطلب عید میلاد النبی کے حوالے سے جو ایک 12 ربیع الاول کا مہینہ ہے بالخصوص اس کے ابتدائی 12 دن ہیں تو ان ایام میں تو یہ سب چیزیں لگ رہی ہوتی ہیں، جب اس کے بعد 12 ربیع الاول پھر اگلا دن بھی گزر جاتا ہے تو اب پھر ان جھنڈوں کو ان جھالروں کو ان چراغاں کو پھر سمیٹ لیا جائے اور مناسب اور طریقے سے ان کو آئندہ سال استعمال میں لانے کے لیے ان کو محفوظ مقام پہ رکھ لیا جائے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جھنڈے لگے ہوتے ہیں، اب جھنڈے لگنے کے بعد دھوپ نمی شبنم یہ کپڑے کو گلاتی ہے، تو اگر یہ جھنڈا لگا رہا اور پورے مہینے تک لگا رہنے دیا اتارا ہی نہیں تو بعض اوقات پھر وہ صرف ڈنڈا ہی رہ جاتا ہے اور جھنڈے کے ذرات ریزے ریزے ہو کر وہ قطرانے اس کی ایسے پتہ نہیں کہاں ہوا کی نظر ہو جاتی،
اور پھر اس میں بھی بالخصوص ایک تو وہ ہوتا ہے کہ جو بالکل پلین جھنڈے ہوں یا ہمارے مقتۃ المدینہ سے بھی جو جاری ہوتا ہے، اور باقاعدہ ایک وہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ تحریر والے یا نقش نال پاک والے یا کچھ نہ کچھ اس طرح لگا دیتے ہیں یا پرنٹڈ ہوتے ہیں،
ساتھ ساتھ وہ بڑے سے بینرز کی صورت
میں
سرکار کی آمد مرحبا، الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ، یہ سب تحریریں ہوتی ہیں، تو ان کو بھی جب یہ ایونٹ بارہویں شریف کا گزر جائے تو ان کو بھی اتار لیا جائے، آئندہ یہ کام آئیں گی
بالکل،
ورنہ ایک تو نقصان یہ ہے کہ آئندہ پھر نیا خرچہ کرنا ہوتا ہے، نئی لائٹیں خریدنی ہوتی ہیں، پھر یہ جھنڈوں کا بندوبست نئے سرے سے کرنا ہوتا ہے، تو ایک تو یہ اضافی خرچہ، اور دوسرا یہ کہ اگر غور کریں تو پھر یہ پینا فلیکس، اسی طرح یہ جھنڈے، ان کی بے ادبی بھی ہو رہی ہوتی ہے، بسا اوقات وہ ڈوریاں ڈھیلی پڑ جاتی ہیں، بینر لٹک جاتا ہے، اور پھر یہ کوئی درختوں پہ لگا دیتا ہے، کوئی کھمبوں پہ لگا دیتا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کوئی پرسان حال پھر نہیں رہتا۔ تو جو انتظامیہ ہماری گلی محلے کی اس حوالے سے میلاد کمیٹیاں بن جاتی ہیں، انجمنیں بن جاتی ہیں، تو ان جس جوش خروش کے ساتھ یہ جھنڈوں کا، بینرز کا، اسی طرح لائٹنگز کے لگانے کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو 12 ربیع الاول کا یہ موقع، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مکمل ہو جائے، تو پھر انہی چیزوں کو انتہائی ادب و احترام کے ساتھ دوبارہ سے ان کو محفوظ کر لیں،
محفوظ کرنا۔ اچھا، لگانے میں تو اور محنت مشقت ہے، لگانے سے پہلے فنڈ بھی کرنا ہے،
جی جی،
ٹھیک ہے، خود پیسے یا دوستوں نے مل ملا کے، یا انجمن والے، یا گلی محلے میں لوگ کرتے ہیں، اس میں اور زیادہ احتیاط ہے، ظاہر ہے آپ نے لوگوں سے پیسہ لے کر یہ کام کیا ہے،
بالکل،
تو اس میں کسی طرح کی بھی کوئی چیز ضائع نہ ہو، اور اس چیز جن کو حفاظت سے رکھا جا سکتا ہے، اگلے ایونٹ میں کام بھی آ سکتی ہیں، تو ان کو حفاظت ان کی کرنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری میں آتا ہے، ان کی حفاظت کریں۔ اسی طرح چراغاں کے اندر بھی جو چیزیں، لائٹیں یا جو بھی اس طرح کی چیزیں استعمال ہوئی ہیں، اب ان کو بھی اتار کر بعد میں ان کو بحفاظت رکھا جائے، ان کی حفاظت کا اہتمام کیا جائے، تاکہ اگلے سال آپ وہ چیزیں استعمال کریں۔ ٹھیک ہے، کچھ اور الگ سے نیا بھی اہتمام کرتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن یہ آپ کا اہتمام کرنے سے یہ پیسہ بھی ضائع نہیں ہوگا، اور اس طرح ہر سال آپ کو یہ چیز کام میں بھی آتی رہے گی۔ اور جن کے اوپر کوئی مقدس تحریر ہے اور وہ اب اگلے سال کام میں بھی نہیں آئیں گے، یعنی کچھ شہید ہو گیا، کہیں سے پھٹ گیا، تو پھر اس کا ادب کے ساتھ جو طریقہ کار ہو، کیا کریں اس کے ساتھ، اس کو کہاں، مطلب کوئی مقدس اوراق میں یا کیا رکھیں؟
عمومی طور پہ یہی کہ مقدس اوراق جہاں پر، جن کو آگے ان کو ٹھنڈا کرنے کا جو طریقہ کار ہے، جیسے دعوت اسلامی کا مقدس اوراق کے حوالے سے شعبہ الحمدللہ بنا ہے، تو اسی طرح بعض دیگر اہل سنت کے ادارے ہیں، ان کی طرف سے بھی مقدس اوراق جمع کرنے کا بندوبست ہوتا ہے، تو ان کے جو باکسز ہوتے ہیں اس کے اندر محفوظ طریقے سے ادب کے ساتھ شوپر وغیرہ میں لپیٹ کے ان کو رکھ دیا جائے، تاکہ ان کی جو ٹیم آتی ہے یا دعوت اسلامی کے شعبہ مقدس اوراق کے تحفظ کا جو شعبہ ہے، وہ ٹیم آئے گی، وہ جو طریقہ کار شریعت اعتبار سے ان کو بیان کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے، اس کے مطابق پھر اس کو وہ یعنی ٹھنڈا کر دیں۔
ناظرین اکرام، اپنے پروگرام ملاحظہ کیا ہے، اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا، اور جو کچھ شرعی مسائل بیان کیے گئے ہیں، کوشش کریں کہ ہم خود بھی اس پر عمل کریں، اور اس طرح کی کوئی بھی کسی طرح کی بے ادبی والا معاملہ وہ ہم سے نہ ہو۔ جتنی خوشیوں کے ساتھ اور جتنے اہتمام کے ساتھ ہم ان محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، تو وہاں کوئی ایسے معاملات ہم سے نہ ہوں کہ جس کی وجہ سے وہ عمل ہمارا یا ہماری کوتاہی، کوئی سستی، بے ادبی کے زمرے میں نہ چلی جائے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو ہمیشہ با ادب رکھے، بے ادبوں سے بھی محفوظ فرمائے، اور بے ادبی سے بھی محفوظ فرمائے۔ آمین۔ بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جانے مسائل دو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہے، ہم کو رب سے